بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كشف الشبهات للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، يسبياري كتاب شرح درس جاري ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، الذي جعله في الآية کوٹ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء وہودا ورحمتا وبشرا للمسلمین، سورة النحل آیت نمبر 89. جیسا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہ ہمارے اوپر انعام اور احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہمیں عطا فرمائی، نازل فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے تبیانن لکل شیء بنا دیا ہے. تبیانن جس میں بیان ہے، لکل شیء ہر چیز کا، وہدا ورحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے، وبشرا اور بشارت ہے، کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب موحد جواب دیتا ہے ان لوگوں کو جو توحید کو نہیں سمجھ سکے، تو پھر اس کے پاس جو ایک ہتھیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل و کرم ہے، اس کے اوپر وہ ہے قرآن مجید، وہ شریعت کا بنیاد علم. اور قرآن مجید کے اندر تبیان لکل شیء ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا. آپ سوچیں، ہر چیز کا بیان ہے. اگر ہم دیکھیں ہر چیز کا بیان کا کیا مطلب ہے، کہ یہ ٹیبل کیسے بنی ہے، یہ قرآن مجید میں ہے، تو ہر چیز کا بیان کا کیا معنی ہے؟ بالکل، یہ ٹیبل کیسے بنی ہے بھی قرآن مجید میں ہے، یہ مائک سسٹم کیسے چلتا ہے بھی قرآن مجید میں ہے، اپینڈکس کا آپریشن کیسے ہوتا ہے وہ بھی قرآن مجید میں ہے. کیسے ہے جی؟ وہ تو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ تو موجود ہے، لیکن بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ ٹیبل کیسے بنی ہے، کسے ڈاکٹر سے پوچھو گے یا انجینئر سے پوچھو گے؟ کس سے پوچھو گے؟ کارپینٹر سے پوچھیں گے، بھئی یہ ٹیبل آپ کیسے بناتے ہیں؟ وہ بتاتے ایسے بناتے ہیں، تو قرآن مجید میں تو ہے. ہم نے اہل ذکر سے پوچھا، اہل ذکر کون ہے؟ وہ اپنے فیلڈ کا ماہر اور عالم ہے، جو مہارت رکھتا ہے اپنے علم میں. جب ہم نے اصول کے مطابق یہ جانا ہے کہ ٹیبل کیسے بنتی ہے، تو پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. پنڈس کا آپریشن کیسے کیا جاتا ہے، کسے پوچھیں گے؟ مکینک سے، انجینئر سے، ڈاکٹر سے پوچھیں گے. جب ڈاکٹر بتاتا ہے کہ پنڈس کے آپریشن کے یہ اصول ہیں، تو پھر قرآن مجید میں اس کا ذکر کیسا ہے؟ فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور جہاں پر یہ عمومات موجود ہیں، تو پھر وہاں پہ توحید اور شرک کا بیان نہیں ہوگا کیا؟ بنیادی طریقے سے ہوگا. اور یاد رکھیں، یہ تبیان لکل شیء، یہ ہدایت، یہ رحمت، یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ خاص کس کے لیے ہے؟ للمسلمین، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. تو پہلے اسلام قبول کرو، سچے مسلمان بنو، پھر دیکھو یہ قرآن مجید جو ہے تمہارے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت کے ساتھ ساتھ تبیان لکل شیء کیسے ہے، ہر چیز کا بیان کیسے ہے قرآن مجید میں. جیسا فرماتے ہیں فلا یأتی صاحب باطل بحجت الا وفی القرآن ما ينقضها. تو کوئی بھی اہل باطن میں سے کوئی حجت دلیل اپنی طرف سے لے کے آتا ہے تو قرآن مجید میں اس دلیل کو باطل کرنے کی دلیل موجود ہے. وہ یبین بطلان ہے, صرف دلیل موجود بلکہ کیسے باطل اس کا بیان بھی موجود ہے. كما قال تعالى جس اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا, سورة الفرقان آیت نمبر 33 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا ياتونك بمثل, وہ لوگ جو بھی تمہارے سامنے اعتراض کی باتیں پیش کرتے ہیں, الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا, ہم اس کے حقیقی اور بہترین تشریح کے ساتھ جواب بھی بھیج دیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں قال بعض المفسرین هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. یہ آیت یاد کر لے, اسے لکھیں حفظ, اس کا ترجمہ لکھیں ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا, حق اور احسن تفسیر اس کے. اہل باطل باطل لے کے آتے ہیں, قرآن مجید حق ہے, اس میں حق کی خبر ہے, اور باطل کا جواب حق سے دیا جاتا ہے اور تفسیر کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ. یوں نہیں کہ بس تمہاری بات غلط ہے اور یہ بات سچی ہے. قرآن مجید کا انداز دیکھیں کہ ایک باطل کو کس انداز میں غلط ثابت کرتے ہیں, اور یہ طریقہ ہے اہل حق کا, اہل سنت و جماعت کا, یہ طریقہ ہے کہ باطل کا جواب حق سے دیا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ, باطل کا جواب باطل سے نہیں دیا جاتا. بعض لوگ گالی کے جواب گالی سے دیتے ہیں, اگر مخالف اندھی تقلید کرنے والا کہتا ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پر اپنے امام کا قول منوائیں گے تو مخالف کہتا ہے ہم جوتے کی نوک پر اس کے قول کو رکھتے ہیں, تو پھر یا تو ڈنکے بجتے ہیں یا جوتے برستے ہیں, پھر یہی کچھ ہوتا ہے امت میں. تو ہمیشہ اہل حق جو ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, تفصیل کے ساتھ. اندھی تقلید شرعاً حرام ہے, کیوں حرام ہے, اس کی کیا دلیل ہے, کیا غلط وجوہات ہے, یہ ثابت کرے نا. علم اسے علم کہتے ہیں, یہ ڈنکے کی چوٹ اور جوتے کی نوک, یہ کون سا علم ہے بھائی؟ ڈنڈا بچے کے ہاتھ میں دے دے وہ بھی سر پھوڑ دے گا, جوتا بچے کے ہاتھ میں دے دے وہ بھی, بلکہ عورت کے ہاتھ میں جوتے جو پٹائی کرتے ہیں مردوں کی, بڑی پیاری کی پٹائی کرتی ہے بازوں کا, تو یہ کون سی بات ہے, کمزور کے ہاتھ میں جوتا اور ڈنکے دے دے وہ بھی اپنا کام کر دیں گے. بات علم کی ہوتی ہے. تو اہل حق ہمیشہ قرآن مجید کے انداز کو سمجھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے ہیں. علیہ وسلم کس طریقے سے, ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے جوان اب احل الزنا یا رسول اللہ, میرے زنا کو حلال کر دے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کی برسات کر دی تھی یا ڈنڈے مارے تھے؟ باطل کو یہ سمجھا کہ باطل کیوں ہے, اترضاه لامک, پہلے قریب بٹھایا اسے, قریب بٹھایا, پھر قریب کیا, دور سے اس نے بات کی اور قریب کر دیا اسے. کچھ اس ہمارے سامنے بات کرے اپنا بیٹا کیوں تو ہم ماریں گے نا, ایک کان کے نیچے مارتے ہیں نا, اگر اس سے بچ بھی جائے تو قریب نہیں کرے گی اسے, کم سے کم اسے کہیں دفعہ جو دور ہے, کیا تم بکواس کر رہے ہو. دیکھیں رحمت اللہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتے اور قریب. ڈیمانڈ کیا ہے, زنا کو میرے لیے حلال کر دیں, بدکاری کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترواہ لامک, اپنی ماں کے لیے کہ تم زنا پر راضی ہو جاؤ گے کہ دوسرا شخص آپ کی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ ایسا چونکا وہ شخص, اس کی بات کان میں نہیں دل میں جا کے لگی, لا یا رسول اللہ نہیں نہیں میں راضی نہیں ہوں گا. اترواہ لاختک, اترواہ لعمتک, لخالتک, اپنی بہن کے لیے, پھوپھی کے لیے, خالہ کے لیے راضی ہو جاؤ گے؟ نہیں راضی نہیں ہوتا. اب سر فرماتے ہیں تو پھر لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے, بیٹوں کے لیے اور اپنی پھوپھیوں اور خالوں کے لیے پسند نہیں کہ اس پر راضی نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں اور الفاظ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم حسن فرجہ وطہر قلبہ, اللہ تعالیٰ اس جوان کی شرمگاہ کو پاک کر دے, حسن حسن کرنے سے بچائے, برائی سے بچا دے اور اس کے دل کو پاک کر دے. وہ شخص کہتا ہے بیٹھنے سے پہلے زنا سب سے اچھی چیز تھی میرے لیے, کہ میں نے سمجھا زنا کے بغیر میں نہیں رہ سکتا, جب میں وہاں سے اٹھ کے گیا تو زنا میرے لیے سب سے بدترین چیز تھی دنیا میں. ہر بات ڈنکے اور ڈنڈے اور جوتے سے نہیں سمجھائی جاتی. اس لیے شیخ فرماتا قال بعض المفسرین, بعض المفسرین یہ فرماتے اس آیت کے بارے میں, هذه الآية عامة, عام ہے, في كل حجة, ہر حجة اور دلیل, يأتي بها اہل الباطل, جو اہل باطل لے کے آتے ہیں, کب تک, الى يوم القيامة, جتنے اہل باطل آئے ہیں, خوارج آئے ہیں, دلیل پیش کرتے ہیں, ان کا رد اس آیت سے پہلے سب سے کریں. جو تم بات بیان کر رہے ہو نا, ہمارے پاس اس کی توڑ کی دلیل بھی ہے اور تفصیل بھی ہے. خوارج کے بعد رافضی آئے ہیں, انہیں اہل بیت کو جو ہے معبود بنا دیا ہے, حد سے گزر گئے ہیں, ان کو جواب ہمارے پاس ہے. ولا یأتون بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسیر. جہمی آئے, قدری آئے, تقدیر کے منکر, اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے منکر آئے, معتزلی آئے, عقل کو عائد کرنے والے, اشعری, ماتوریدی, صوفی, الغرض, جتنے لوگ بھی آئے, تو ہمارے پاس ایک عظیم ہتھیار ہے, قرآن مجید ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں ہر چیز کے تبیان ہے. اس میں سے ایک آیت یہ ہے, ایک عام جواب ہے سب کے لیے. جو تمہارے پاس دلیل ہے, ہمارے پاس قرآن مجید میں, جہاں سے تم دلیل پیش کروں, میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں, ان سے حدیث سے ثابت کرتا ہوں, صحابہ کرام کے اقوال, سلف کے اقوال ثابت کرتا ہوں کہ تمہاری بات غلط ہے اور یہ بات سچ ہے. شیخ فرماتے ہیں, وانا اذکر لک اشیاء مما ذکر اللہ فی کتابہ, اور میں بعض چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے, جواباً, جواب لکلام, اس کلام کا جواب, احتج بھی مشرکون فی زماننا علینا, بعض مشرکین نے یہ ہم پر بعض تہمتیں لگائی ہیں کہ ہم شیخ صاحب کے متعلق, کہ شیخ صاحب جو ہے وہ مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, شیخ صاحب جو فتنہ لے کے آئے ہیں, شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو صوفی ہیں جو مردوں سے مانگتے ہیں, یہ سب مشرک اور کافر ہیں, شیخ صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہے, جو انبیاء کو پکارتا ہے وہ کافر ہے. یہ تہمتیں لگائیں, یہ بات سچی ہے کہ جو بھی شرک کرتا ہے وہ کافر ہے, لیکن یہ تہمتیں لگائیں شیخ صاحب پہ کہ ہمارے پاس دلائل ہیں اور شیخ صاحب کا کوئی دلیل نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے بس. اور پھر یہ بھی تہمت لگائی کہ شیخ صاحب جو گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ گستاخ اولیاء ہیں. تو شیخ صاحب نے یہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس کتاب میں بعض اللہ تعالیٰ کے فرمان میں سے آیتیں اور بعض جواب میں بیان کرتا ہوں. اس کے جواب میں جو باتیں بعض مشرکین, ہمارے زمانے کے مشرکین, جو ہمارے اوپر حجت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں تو لگاتے ہیں. اور یہاں سے شیخ صاحب جو ہے کشف شبہات کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ان الفاظوں سے. ابھی تک مقدمہ تھا سارا, اب جہاں پہ ذکر ہو, ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو ابھی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے کہ شیخ صاحب اس کتاب میں کیا بیان کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں شیخ صاحب کے اس بات پہ کہ قرآن مجید کے اندر حجتیں موجود ہیں اہل باطل کے خلاف. ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جدال کرے اہل باطل سے یا بحث مباحثہ کرے. یہ اس کے لیے ہے, جائز ہے کہ جو شخص علم رکھتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ آیت ہے, اس آیت کی دلیل مدلول کیا ہے, استدلال کیسے کیا جاتا ہے, اور یہ آیت کس طریقے سے باطل کا رد کر سکتی ہے, اور پھر احادیث بھی جانتا ہو اور علماء کے اقوال بھی جانتا ہو, تو بات یہ نہیں ہے کہ بس میں اہل حدیث ہوں اور یہ کافی ہے. اور ہر بحث و بحث میں بعض ساتھی ہمارے سب سے آگے ہوتے ہیں, پھر پریشان ہو جائے جب الٹی سیدھی بات کہیں سنتے ہیں نا, پریشان ہو جائے. اب ہم کیا کریں؟ پوچھو, آپ نے بحث کیوں شروع کی تھی پہلے؟ آپ نے پوچھ کے بحث کیوں شروع کی تھی؟ اس لیے یاد رکھیں, بعض ساتھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور شکوک و شبہات سننے کے بعد ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. ان میں سے اچھے لوگ وہ ہوتے جو رجوع کرتے علماء کی طرف, بعض لوگ جو خاموشی اختیار کرتے ہیں تو شکوک و شبہات ان کے دل میں رہ جاتے ہیں. تو یاد رکھیں, یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ ان کے لیے ہو رہی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں, اور ہم سب سمجھ رکھ سکتے ہیں اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں. تب وقت تھوڑا سا نکالیں, قرآن مجید کی دلائل دیکھیں, اہل باطل کے اقوال دیکھیں, علماء کے اقوال دیکھیں, رد کریں. یہ علم ہے, اپنی طرف سے بحث مباحثے میں شامل نہ ہو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے. جیسا کہ کوئی شخص میدان جنگ بغیر ہتھیار کے جا سکتا ہے؟ خالی ہاتھ جاتے میدان جنگ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب جہاد کرتے تھے تو خالی ہاتھ جاتے تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحہ کم ہو جاتا تھا تو صحابہ کو روک دیتے تھے، ڈھالیں کم ہیں روک دیتے تھے، بس اتنی تعداد کافی ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. اعقلها ثم توکل. ایک شخص نے اونٹ کو باندھا، اعرابی بدو ہے، اونٹ کھڑا کر کے جا رہے ہیں، باندھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلواتے ہیں اسے، ذرا یہ کیا کیا ہے؟ کہ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعقلها ثم توکل، اسے باندھ کر تو جاؤ، پھر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑو. آزاد اونٹ کو تو چور بھی نہیں چھوڑتے، بندہ ہوگا تو پتہ چلے گا کسی کا اونٹ تو ہے، اب اس کو ایسے چھوڑو کیا پتہ کہاں کس کا اونٹ ہے. اب خود دعویٰ دیتے ہو آؤ میرے اونٹ کو چوری کر کے جاؤ، تو پہلے باندھو، اگر پھر قسمت میں لکھے چوری ہونا تو ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھے الخ بلا اسباب الشرعیہ، یہ شرعی مقصد ہے. جیسے کہ میدان جنگ میں بغیر ہتھیار کے نہیں کودا جاتا، اسی طریقے سے بحث و مباحثے میں اور جدال میں بغیر علم کے نہیں کودا جاتا. جیسا کہ نقصان اور خسارہ اس شخص کو ہوتا ہے جو بغیر اسلحے کے میدان جنگ میں کود جاتا ہے، اسی طریقے سے نقصان اور خسارہ اس شخص کو ہوتا ہے جو بحث اور مباحثے میں اور جدال میں بغیر علم کے کودتا ہے. دونوں کوئی فرق نہیں ہے. شخص فرماتے ہیں فنقول، بس ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ کتاب کا آغاز ہے. جواب اہل الباطل، جواب اہل الباطل من طریقین، اہل باطل کے جواب دو طریقوں سے ہوتا ہے، مجمل اجمالی طریقے سے بغیر تفصیل کے، وہ مفصل تفصیل کے ساتھ. اما المجمل، تو مجمل جواب یہ ہے فہو الامر العظیم والفائدۃ الکبیرۃ لمن عقلها، جو مجمل جواب ہے یہ بہت بڑا عظیم فائدہ ہے اس کے لیے جو سمجھ رکھتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے. کیسے؟ وذلك قوله تعالى، مجمل جواب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. اب غور کریں شیخ صاحب کی باتیں، قرآن مجید کی آیت دیکھیں، بار بار مقدمے میں جب سے ہم نے یہ بات شروع کی ہے تو آیات اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. اپنی طرف سے کوئی بات ابھی تک ہوئی ہے؟ آگے دیکھیں، جو مجمل جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے لیا گیا ہے، اور میں حضرت سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس آیت کو لکھ لیں، حفظ یہ یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ. یہ بنیاد ہے جتنے بھی اہل باطل ہیں دنیا میں، خاص طور پر مسلمان جو فرقے بنے ہیں، 73 فرقے بنے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے، ان سب کا جو بنیادی جواب اور مجمل جواب ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے. بس سب سے پہلے، چاہے آپ مخالفت خارجی کرے یا رافضی کرے یا جہمی کرے یا معتزلی کرے یا اشعری کرے یا ماتوریدی کرے یا صوفی کرے، بریلوی کرے، دیوبندی کرے، قادیانی کرے، کوئی بھی کرے، الغرض آپ کے پاس سب سے پہلا جو بنیادی ہتھیار ہے وہ قرآن مجید کی آیات میں سے ایک آیت ہے، بس سب سے پہلے، اور یہ مجمل جواب ہے. اور آیت ہے وذلک قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. سوره آل عمران آيات نمبر 7. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، منه آيات محکمات، اس میں بعض آیات محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، اخر متشابہات، اور بعض آیات متشابہ ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فاتبعون ما تشابہ منہ، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور اس کی مراد اور مراد اصلی کا پتہ لگانے کے لیے، یعنی جو اصل مراد ہے اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں جب یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، تاویل کا راستہ اختیار کرتے ہیں. جب بات واضح ہے تو واضح ہے، اب اس واضح بات میں اپنی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جو آپ کی خواہش ہے اس میں وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تحریف ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو اصل مراد ہے وہ کوئی ایسا شخص حاصل کر نہیں سکتا. ابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی مراد اصلی کا پتہ لگانے کے لیے، حالانکہ اس کی مراد اصلی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وقد صح، شیخ فرماتے ہیں، اور صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان ثابت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، آپ سلم فرماتے ہیں، اذا رأیتم الذین يتبعون ما تشابه منه فأولئک الذین سم اللہ فاحذروهم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو جان لو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی نے نام لیا ہے، ان سے بچو. فاحذروهم، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت دو قسم کی ہے، ایک محکم آیات ہے جو قرآن مجید کی بنیاد ہے، ام الکتاب ہے، اصل ہے، اور اصل میں سے ثابت ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہی بنیاد ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کی جو اصل آیات بنیاد ہیں، شریعت کے علوم کی، اس دین کی بنیاد ہیں. اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں، جو محکم آیات ہیں ان کے ایک یہ نشانی ہے کہ ان کا معنی بالکل واضح ہے، جو متشابہ آیات ہیں ان کا معنی غیر واضح اس انداز سے ہے کہ ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے. جب ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے، عربی زبان وسیع زبان ہے، تو اس معنی کو متعین کون کرے گا جو صحیح معنی ہے؟ الراسخون فی العلم، جیسے آیت کے آگے جو ہے، جو راسخون فی العلم ہے وہ علماء جو ہیں وہ متعین کرتے ہیں کہ اصل مقصد اس آیت میں سے کیا ہے. کیسے وہ متعین کرتے ہیں؟ احادیث رسول اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید کے انداز سے، پورا قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کرتے ہیں اور حدیث کو جمع کرتے ہیں اس موضوع کے متعلق جس کی وہ بات کر رہے ہیں. جمع کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد اس موضوع میں کیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. دوسری آیت میں ہے نحن اقرب من حبل الورید، ہم انسان کے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. کسی اور آیت میں آیا ہے وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے، یا عرش پر مستوی ہے. تو اس موضوع پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہم آیات ساری جمع کریں گے، احادیث ساری جمع کریں گے، اور پھر صحابہ کرام کے اقوال اور سلف کے اقوال جمع کریں گے، ہم پھر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اس سوال کے جواب میں ایک آیت اور ایک حدیث ہی کافی ہے. آیت الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ لونڈی کے ساتھ، جب وہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان پر ہے، عرش پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال فرماتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتق فانہ مؤمن، اسے آزاد کر دیا، مومن ہے. کب مومن ہوئی؟ جب اس لڑکی کا یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے، عرش پر مستوی ہے، یہ ایمان تھا. اگر اس لڑکی کا جواب غلط ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے روکتے، پھر سمجھاتے، اور پھر جب تصحیح اپنے عقیدے کی لڑکی کر لیتی پھر آپ سلام کہتے کہ یہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے، پھر آپ سلام فیصلہ کرتے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مومنہ ہے اس لیے کہ اس لڑکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور ہمیں اسی کو ماننا چاہیے، اسی کی دعوت دیتے لوگوں کو. یہ عجب بات ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور پھر اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہاں پر ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. عربی زبان میں استوا کا معنی معروف ہے، ایک ہی معنی ہے، بلندی ہے، صعد ارتفع اعلی، سارے کے سارے معنی ایک معنی جس جو ہے بلندی، اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے. اچھا، اور قرب کا معنی کتنی ہے زبان میں؟ ایک معنی ہے، فلان میرا قریبی ہے یعنی میرا رشتہ دار ہے، میں فلان کے قریب بیٹھو یعنی جگہ کے اعتبار سے فلان کے میں قریب ہوں یعنی پکڑ سکتا ہوں. ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں، شرارت کر رہا ہے، میں تمہارے قریب ہوں. ارے بیٹے تو آپ دور ہو، وہ وہاں پہ کھیل رہے بچے، شور بچا رہے. مطلب کیا ہے کہ میں تو پکڑ سکتا ہوں، سزا بھی دے سکتا ہوں تمہیں. اور اسی انداز کو، کیونکہ عربی زبان میں آئے، اسی انداز کو قرآن مجید نے بھی اپنایا ہے. اقتربت الساعه وانشق القمر، قیامت قریب ہوئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو کس اعتبار سے قرب ہے؟ جگہ کے اعتبار سے، زمانہ کے اعتبار سے؟ زمانہ کے اعتبار سے. تو قرب زمانہ کے اعتبار سے ہوتا ہے. حضرت مشرق کو متعلق فرماتے، لا يقرب مسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں اس سال کے بعد. جگہ کے اعتبار سے قرب بھی ہے. ومن المقربين، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ شرف کے اعتبار سے قریب ہے، جگہ کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. نحن اقرب من حبل الورید، پکڑ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہے. جب چاہے کسی کے شرک کو پکڑ لے، کچھ بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. اسی طریقے سے معیت کا لفظ، وہ معکم اینما کنتم، تو معیت کا معنی صرف ایک نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ میں چلا صرف مع القمر، چاند کے ساتھ. عربی محاورہ بھی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ہم چلتے ہیں چاند کے ساتھ. چاند تو آسمان میں آپ کے ساتھ کیسے بھائی، لیکن پھر بھی ساتھ ہے ہمارے، ہے وہ آسمان میں. اگر چاند مخلوق ہے، آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، تو خالق جل شانہ عرش پر ہوتے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ خالق کے لیے کیوں ضروری کہ وہ زمین پر آئے پھر ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو معیت کے مختلف معانی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل کے ساتھ آیا ہوں جدہ میں، یا اپنے اہل کے ساتھ رہتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں. ساتھ کہاں ہے؟ اس وقت میں یہاں پہ بیٹھ کر درس دے رہا ہوں. تو معیت میں دوری بھی ہوتی، پھر بھی انسان ساتھ ہوتا ہے. ایک سپہ سالار کہتا ہے فوجیوں کو، لڑو آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے کمانڈ میں، اپنے جگہ پہ بیٹھا ہے، لیکن ویئرنس کے ذریعے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں سے حملہ کرو یا وہاں سے حملہ کرو، وہ سب دیکھ رہا ہوں، سکرین پہ بتا رہا ہوتا ہے. تو معیت میں اختلاط لازم نہیں ہے کہ جہاں پر تم ہو جگہ کے اعتبار سے بھی تمہارے ساتھ ہو. تو یہاں پر ہم آئیں گے جو بنیادی بات ہے. آیت کریمہ میں محکم ہے اور متشابہ ہے. ان آیات محکم کون سی، متشابہ کون سی ہے؟ محکم ہے الرحمن علی العرش استوى، محکم ہے. متشابہ ہے قرب والی آیت اور معیت والی آیت. نحن اقرب الحبل الورید متشابہ ہے، اور وہ معکم اینما کنتم متشابہ ہے. تو جو متشابہ ہے اس کو کیا کریں گے ہم؟ لوٹاتے محکم کی طرف. جب محکم کی طرف لوٹائیں گے ہم، تو پھر محکم ہی رہے گا، متشابہ کا معنی وہی ہوگا جو محکم کا ہے. تو قرب کے اعتبار، معیت کے اعتبار کیا ہے؟ اس لیے علماء سے ثابت ہے، جب لوگوں نے ہٹ دھرمی کی ہے اور جہمیوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر علماء سلف نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے علم سے، اپنے احاطہ سے، تأیید سے، پکڑ سے، ہر جگہ موجود ہے. ذات سے عرش پر ہے اور صفات سے ہر جگہ موجود ہے. یہ امام مالک سے ثابت ہے، امام شافعی سے ثابت ہے، امام ابن خزیمہ سے ثابت ہے. تو یہ الفاظ جو ہے یہ سلف صالح سے ثابت ہیں. تو یہ آیت ہے ہمارے پاس مجمل جواب. اس سے پہلے کہ آپ بحث مباحثہ کریں، مجمل جواب یہ ہے کہ سمجھائیں مخالف کو کہ قرآن مجید کی آیت دو قسم کی ہے. ایک آیت ہے محکم، وہ ام الکتاب ہے. دوسری آیات متشابہ ہیں، اور یہ جو متشابہ آیات ہیں وہ لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں جن کی دل میں مرض ہے. میں آپ سے یہ نصیحت کرتا ہوں، آئیے بیٹھتے ہیں اگر آپ کو سمجھنا ہے، یا مجھے سمجھے آپ میری سمجھیں. یہ آیت، یہ جو موضوع آپ مجھے بتا رہے ہیں، آیات محکمہ کیا ہے قرآن مجید میں، جس جو دلیل آپ پیش کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ دلیل محکم متشابہ ہے، دونوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہیں، پھر صحابہ سلف اقوال سامنے رکھتے ہیں، معاملہ صاف ہو جائے گا میرے بھائی. سب سے پہلے جو بنیادی سٹیپ پہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، دو قسم، محکم ہے اور متشابہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس لیے پھر حدیث یہاں پہ شیخ صاحب بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں تو جان لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بچو. تو بچنا فرض ہے لوگوں سے. اور اگلے درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا مثال سے، جو مثال بیان کر رہے ہیں، ایک مثال میں نے بیان کر دی ہے، اور بعد دوسری مثال شیخ صاحب خود بیان کریں گے. اس سے پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں، مجھے یاد دلانا کہ متشابہ آیات کی مثال کیا ہے قرآن مجید میں، چند مثال متشابہ آیات وہ کیسی ہے تاکہ ہم پہچان لیں. میں چند ہنٹ دوں گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.